ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم.
جو یہاں سے اٹھو، ادھر جا کے بیٹھو، بڑی عمر والے ادھر سامنے بیٹھے ہیں، اٹھو ادھر سے جاؤ، ادھر جا کے بیٹھو. آپ بڑی عمر والے حضرات سامنے آ جائیں، بچوں کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں، آپ لوگ ادھر سامنے بیٹھے ہیں، جو آپ لوگوں کی جگہ ہے آئیے، کسی جگہ بنائیں کچھ بات کرنے کے لیے. کامل بھائی ادھر آئیے، آپ بھائی کے پاس آ جائیں، دونوں بھائی ایک ساتھ بیٹھ جائیں، تھوڑی سی جگہ بنا دو. اے میاں اٹھو پیچھے، چلو پیچھے اٹھو. وہ سامنے بیٹھنا چاہیے، وہ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، اور جس کو سائڈ پہ بیٹھنا چاہیے وہ سامنے آ کے اپنا مکھڑا دکھاتے. قانون سے پہلے ایک بات اہم اور ضروری ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو نقل کیا اور فرمایا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مددگار اسماعیل علیہ السلام وہ بطور معین اور مددگار کے تھے. علامہ علوسی السید محمود بغدادی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ وہ بطور کان معین لہ، وہ چھوٹے تھے اور مددگار کے طور پہ تھے. جیسے مستری کام کرتا ہے، مستری کام کرتا ہے، چھوٹا اس کو گارا لا کر دیتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام اس طرح ان کو گارا وغیرہ مدد فرما رہے تھے. تو جب یہ کام انہوں نے کیا تو ایک دعا مانگی: ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب اس کو قبول فرما لیجیے. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ عبادت کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگو. عبادت کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگو. عبادت کرو اور اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. لہذا ہر عبادت کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو دعا پیش کی وہ یہ: ربنا تقبل منا. تقبل یہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کے اندر تکلف کی خاصیت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ وفی اختیاری صیغۃ التفاعل، کہ یہ جو تفاعل کا صیغہ اختیار فرمایا، وجہ کیا ہے؟ اعتراف بالقصور، اپنے قصور کا اعتراف کیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ یہ جو ہم نے آپ بنا ایک کعبہ کی ہے، کعبہ کی تعمیر کی ہے، یہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، اور ہم اپنی اس کی تعمیر میں جو کمی اور کوتاہی ہے ہم اپنے اس قصور کا اعتراف کرتے ہیں. لہذا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عظمت اور شان کے مطابق یہ کام کر نہیں سکتے، کر نہیں سکے، لہذا آپ اس کو بتکلف قبول فرما لیجئے. یہ دوسرا سبق ہو گیا. ایک سبق تو کیا کہ ہر عبادت کے بعد میرے دوستو اللہ تعالی سے قبولیت کی درخواست کریں، چاہے وہ قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ہو، مدرسہ ہو، دین کی کوئی خدمت ہو، حج و عمرہ ہو، تبلیغ میں وقت لگائیں، بزرگوں کی صحبت میں جائیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو بھی عبادت کی جو بھی نوع ہے جانی ہو مالی ہو کسی طریقے سے بھی ہو میرے دوستو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے ربا اس کو قبول فرما لیجئے، قبولیت کی درخواست کرے. انکا انت السمیع العلیم، انکا انت السمیع العلیم، اے سمیع بدعواتنا، کہ آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں. وعلیم بالنیاتنا، آپ ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں کہ ہم نے یہ عمل محض آپ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا. اسے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. عمل کا شریعت و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر ایک آدمی خلاف شریعت خلاف سنت عمل کرے، اخلاص بہت ہو، قبول نہیں ہوگا. اخلاص بھی شرط ہے، لیکن شریعت و سنت کے تابع مسئلہ ہونا چاہیے. وہ اس کو میرے مرشد نے ایسے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے تہخانے میں گیا، چھپ کر، لائٹیں بند، بیوی کو نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، موبائل بند، سب کام، اور عصر کے بعد وہ جا کر نفل پڑھ رہا ہے، اور عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اخلاص کتنا؟ اخلاص یہی تو ہے کہ کوئی کام جو کرے وہ مخلوق کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. لبے اخلاص کی یہ بات تو مشہور ہے کہ اخلاص کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور مخلوق کے لیے نہ کرنا. ایک تو یہ بھی ہوا، اور ایک اخلاص اور بھی ہے جس کو کم لوگ جانتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا، اور وہ اخلاص یہ ہے کہ مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو کرنا، یہ ریا اور دکھاوا کہلاتا ہے اخلاص کے خلاف. اسی طریقے سے مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ بھی ریا اور دکھاوا ہے اور اخلاص کے خلاف ہے. اب ایک آدمی روزانہ اشراق پڑھتا ہے، اب اس کے کوئی رشتے دار آ گیا، اس نے کہا اگر میں نے آج اشراق پڑھی تو دیکھو یہ کہے گا لو جی اشراق پڑھتا ہے. اس نے چھوڑ دیا تو کس کے لیے چھوڑا؟ مخلوق کے لیے چھوڑا نا. تو لہذا مخلوق کی وجہ سے کسی کام کو کرنا یا مخلوق کی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑ دینا، یہ دونوں ریا ہے. اور اخلاص یہ ہے کہ چاہے مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے، جو اپنا معمول ہے اس کو پورا کرے اور مخلوق پہ نظر نہ کرے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اس پر بھی یاد آ گئی، فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام شروع کرو اور تم کو ایسا لگتا ہو کہ اس میں ریا ہے، فرمایا پھر بھی اس نیک کام کو چھوڑنا مت، اس کو کرتے رہنا. پھر کیا ہوگا؟ وہ ریا عادت بن جائے گی، ریا عادت بن جائے گی، پھر وہ عادت عبادت بن جائے گی. اس لیے چھوڑنا مت کہ جی ریا ہے میرے اندر، کیا فائدہ کام کرنے کا. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، کتنی پیاری بات سکھا دی کہ مخلوق کی وجہ سے اگر کوئی کام تم کر رہے ہو، مان لو تمہیں 100% یقین ہے کہ اس میں ریا ہے، کام اچھا ہے، وہ چھوڑنا مت، کرتے رہنا. فرمایا کہ وہ ریا عادت بن جائے گی، اب اس کے بغیر چین نہیں آئے گا اس کو، پھر ایک دن عادت جو ہے وہ عبادت بھی بن جائے گی. فرمایا چھوڑنا مت کسی کام. لہذا عمل کی قبولیت کے لیے عرض کیا، شریعت کا شریعت اور سنت کے مطابق مسئلہ ہونا چاہیے اور اخلاص بھی ہونا چاہیے. اب ایک آدمی داڑھی رکھ لے، اب وہ اخلاص ہے جی میں نے اللہ کے لیے داڑھی رکھنی ہے. اب اس نے داڑھی ایک مٹھی نہیں رکھی، تھوڑی تھوڑی رکھ لی. پر بازے تھوڑی داڑھی اس لیے رکھتے ہیں کہ مستر اور ملا دونوں کو خوش کر سکے، تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں کہ بیوی بھی خوش ہو جائے گی، ملا بھی خوش ہو جائے گا. ملا کو کہیں گے دیکھو تھوڑی تھوڑی تو ہے نا، ملا کو کہیں گے دیکھو تھوڑی تھوڑی ہے، اور بیوی کو کہیں گے پوری کا ہے. مسٹر اور ملا کے درمیان، مسٹر اور ملا کے مابین جو زندگی گزارے گا میرے دوستوں، وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. دو کشتی میں جو سواری کرے گا جو آدمی تو آگے آ جاؤ، آپ پیچھے چلے جاؤ، وہاں پیچھے جا کے سو جاؤ، پیچھے جا کے سو جاؤ، یہاں آگے ان کو بیٹھنے دو، مولوی صاحب کو تھوڑا سا پیچھے ہو، سونا نہیں لیکن، ورنہ یہاں کتنے لوگوں کی جیبوں میں نسوار ہوگا، کھلا دوں گا میں. اچھا جو آدمی دو کشتی میں سواری کرے گا، اس میں بھی پاؤں رکھے گا، ایک پاؤں ادھر رکھے گا، کیا نتیجہ ہوگا بھائی؟ ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے کہا، آج کل میں خواب دیکھتا ہوں، میری ایک ٹانگ زمین پر اور دوسری ٹانگ آسمان پر ہوتی ہے. اس نے سمجھایا، ایسے خواب مت دیکھا کرو ورنہ شلوار پھٹ جائے گی. تو دو کشتی پہ سوار نہیں چل سکتا. اور رہی بات کہ چلو اچھا ہم ایک کشتی کے سوار بنتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، ایک کشتی کے سوار، تو مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ مرنے کے سوال ہے، پھر عقل کا تقاضا ہے، اور عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے. اور انجام یہ ہے کہ یہ گال فارغ البال ہمارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس گال پر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب بانگ لگائیں گے، اب یہ گال کام آئیں گے. اب کہے گا ہاں اب یہ بات بنی ہے، یہ کام آنے والا اللہ ہے، مخلوق ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. چاہے بیوی بھی کہے یا کوئی یہ بھی ڈرائے تمہاری شادی کیسے ہوگی، بے فکر رہو، داڑھی رکھ لو اللہ کے لیے، بیوی نیک ملے گی. اپ ٹو ڈیٹ بنو کتنے کی فکر کرو گے، حالانکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، وہ ڈیٹ ایکسپائر ہے. جو داڑھی نہیں رکھتا وہ ایکسپائری مال ہے، ایکسپائرڈ مال ہے، تبھی تو بار بار کھلس کھلس کے نیا کرتا ہے اور مخلوق کو پیش کرتا ہے. اور جو جس کی ڈیٹ اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ روزانہ اس کو فریش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو جو ڈیٹ جو اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کو ضرورت ہی نہیں، اس کو پتا ہے ایسا مال ہے ہر جگہ بکے گا. واللہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی عزت کرتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا ہے، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتے ہیں احترام، جو ہے چہرے پہ داڑھی کی زینت لیے ہوئے. دعا کراتے ہیں تو عمل کے لیے ضروری ہے اخلاص، اخلاص ہو لیکن سنت کے تابع ہو. کہ داڑھی رکھ لی، جی ہم نے رکھ لی، لیکن وہ سنت کی نہیں ہے. کیسے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھے. ایسی عورتیں وہ پردہ کریں، شرعی پردہ، اور برقع پہنے. اچھا برقعے میں بھی قسمیں ہیں، ایک تو شرعی برقع ہوتا ہے، ایک ماڈرن برقع ہوتا ہے. ماڈرن برقع ایک تو بالکل چست، جو مقصد ہے وہ مقصد نظر چھپتا ہی نہیں، مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا. وہ یعنی پردہ بھی، اس کا نام ہے پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. وہ پردہ جو ہو برقع کھلا ہو، اور برقعے کے جو اوپر چادر، وہ چادر بھی ذرا بڑی ہو، بیل بوٹیاں وغیرہ اس برقعے پہ نہ ہو. اور اسی طرح سے جو چہرے پر نقاب پہنتی ہیں، نقاب ہوتا ہے یہ کھسکاتے کھسکاتے ناک نظر آ جاتی ہے پوری، اور عاشق لوگ اسی سے ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں. عاشق حسن اس ناک کے نظر آنے سے ناک آؤٹ، کیونکہ ناک آؤٹ ہو رہی ہے اس لیے وہ ناک آؤٹ ہو جاتے. کیوں جناب؟ ہے نا، وہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہے نا، کیونکہ ان کی ناک آؤٹ ہے، ان کی ناک آؤٹ ہے اس لیے عاشق، ان کی ہے ناک آؤٹ اس لیے عاشق ہو گئے ناک آؤٹ. لہذا وہ چہرہ پوری چھپائے، یہ بھویں وغیرہ بھی چھپنی چاہیے، اپنی مرضی کا برقع نہ ہو. سیکھے، پوچھے کہ کیسے پردہ کرنا ہے. اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی نظر بچانا ہے جیسے مردوں کے لیے، کہ یہ نہیں کہ فلاں آدمی کون ہے یہ پوچھتے پھرنا، یہ بے شرمی کی بات ہے. تو عمل
ایک تو شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا اس میں اخلاص ہو. لہذا بخاری شریف کی مشہور بخاری شریف کی حدیث, ایک شخص بڑی بہادری سے لڑا تھا, صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے. وہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اتنی شجاعت اور بہادری سے لڑنے والا یہ جہنمی اور کشتوں کے پشتے لگا رہے. کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ رہا, اس شخص کو زخم آیا, اس نے کیا کیا اس زخم کی شدت اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا, اپنی تلوار کو ایسے کھڑا کر کے اپنے کو اس کے اوپر گرا دیا. کہا اب سمجھ میں آئے یہ ظالم کیا حرکت کر رہا ہے. اس لیے عمل سنت کے مطابق بھی ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو تب وہ عمل قبول ہوتا ہے. کہنے یہ سبق, لہذا اس دعا سے ایک تو پتہ ہی چلا عبادت کے بعد تک اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ قبول فرما لیجیے, اور عمل جو ہے وہ عمل میں اہتمام کرے کہ سنت کے مطابق ہو. تراوی میں بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تراوی سنت ہے, پڑھنا سنت موقع ہے, لیکن عجیب بات ہے کہ تراوی پڑھنے میں سنتیں چھوڑی جاتی ہیں, سنا نہیں پڑتا, درود شریف ڈھنگ سے نہیں, رکو چلو کم سے کم امام ہی تین تین دفعہ پڑھ لے, لیکن اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک ایسا کہ بس جیسے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. خبردار جو مسجد میں دیر لگائی جلدی سے نکلو مسجد سے باہر. لیکن ایک آدمی ہے اب تاک راتوں میں اگر عبادت کرتا ہے تراوی پڑھتا ہے, 10 منٹ دیر ہو جائے تو عبادت میں گزر رہا ہے. اس لیے سنت عمل کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی طرف سے اہتمام اور کوشش کرے کہ سنتوں کا اہتمام کرے, قرآن پاک کو اپنی طرف سے فکر کرے, اچھا پڑھنے کی کوشش کرے. اس کے بعد پھر یہ کہے کہ اللہ ہمارے آپ کی عظمت اور شان کے تو لائق ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس میں نالائکیاں کمیاں کوتاہیاں ہماری کمزوریاں اس میں آپ معاف فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے ہماری ٹوٹی ہوئی عبادت کو. میں نے پڑھی اس کے متعلق میرے شیخ ایک واقعہ سناتے ہیں, اب وہ مضمون یہ ہو گیا. دوسرا مضمون فرمائے کہ میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے 17 برس حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے. 18 برس کے تھے میرے مرشد اور 17 برس گزارے, جوانی پوری لگائی. فرمائے کیا راز تھا, حالانکہ جوان کا بڈھوں سے دل نہیں لگتا, لیکن فرماتے ہیں بات یہ کہ حضرت کی جو عبادت تھی وہ بہت عاشقانہ تھی. 8-8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے, رات 3 بجے اٹھتے تھے اور 8 گھنٹہ عبادت. فرمایا ایسا عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے روئے زمین پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور فرماتے ہیں ایسا اللہ کے نعرے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہر 10-20 رکعت کے بعد اللہ کہہ کر نعرہ لگاتے تھے. فرمایا ایسا وہ درد بھرا نعرہ ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ مسجد ہل گئی ہے. یہ میرے مرشد نے جو 17 برس گزارے حضرت کی باتیں سنایا کرتے. فرمایا ایک مرتبہ حضرت مجھے جانپور لے گئے, وہاں پر حضرت نے دکھایا کہ دیکھو یہ تلی ہے, اس تلی کی بھوسی چھڑائی جاتی ہے, اس کو بھوسی چھڑانے کے بعد اس کو پھول میں بساتے ہیں. اب وہ اتنی بھوسی چھڑاتے ہیں کہ باریک سی جھلی رہ جاتی ہے. میرے مرشد نے فرمایا اتنی باریک جھلی ہوتی ہے اگر سوئی بھی مارو تو وہ تیل باہر آ جائے, تیل نظر آ رہا ہوتا ہے. اب وہ بھوسی چھڑاتے ہیں باریک جھلی رہ جاتی ہے, اب اس کو پھول کے ساتھ بساتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس پھول کے ساتھ بساتے ہیں اس پھول کی خوشبو اور اس کی خاصیت کو وہ تلی کا جو تیل ہے وہ جذب کر لیتا ہے. اگر گلاب کے تیل کے ساتھ بسائے تو روغن گل تیار ہوتا ہے, اگر چمبیلی کے تیل کے ساتھ بسائے تو روغن چمبیلی تیار ہوتا ہے, اور موتیا کے ساتھ روغن موتیا تیار ہوتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اگر بھوسی کو نہ چھڑائیں اور ویسے ہی پھول کے ساتھ بسائیں, فرمایا لاکھوں سال رکھ ڈالو, لیکن اس پھول کی خوشبو اور خاصیت کو یہ تلی جذب نہیں کرے گی. بھوسی چھڑا دی پھول کی خوشبو میں نہیں رکھا, پھولوں کے ساتھ نہیں رکھا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ روغنے گل نہیں بنے گا, روغنے کنجد کہلائے گا. فارسی زبان میں کہتے ہیں. اور جب بھوسی چھڑا کر اس کو پھول کے ساتھ بسا دیا, ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روغنے گل روغنے کنجد نمان. جس تلی کی بھوسی چھڑا کر پھول گلاب کے پھول کے ساتھ جس کو بسا دیا, اب فرماتے ہیں یہ روغن گل بن گیا, اب اس کو تم روغن تیل اور تلی کا تیل مت بولو. روغن گل روغن کنجد نمان. اور فرماتے ہیں آفتاب دید ہوں جامد نمان. جس برف نے آفتاب اور سورج کو دیکھ لیا, اب اس کو جامد اور برف مت بولو, اب وہ پانی بن چکا. مرشید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت شاہ پھلپوری رحمت اللہ نے مضمون سمجھایا, فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالی کے راستے میں اللہ کا پیارا اور مقبول بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو. دیکھ لیجئے روغن گل بنانے کے لیے پھولوں کی صحبت چاہیے کہ نہیں, خاصیت منتقل نہیں ہوتی. لیکن فرمایا اس صحبت کے لیے مجاہدہ ضروری ہے, مجاہدہ بھی کرے. کہا نہیں صاحب مجاہدہ تو مشکل ہے, گناہ سے بچنے کا مجاہدہ ہمارے لیے مشکل ہے, ہاں حلوے کا مشاہدہ ہمارے لیے لذیذ اور مزیدار ہے. حلوے کا مشاہدہ ہو پھر ہمارا, آپ دیکھیے, ہاں حلوہ کھانے میں ہم مجاہدہ کریں گے, اتنا کھائیں گے کہ گراؤنڈ فلور بیسمنٹ بھی بھریں گے, گراؤنڈ فلور بھی بھریں گے, فرسٹ فلور, یہاں تک کہ ٹاپ فلور تک بھریں گے. اور اس کے بعد جب ہاضمہ خراب ہوگا حکیم ہمیں کہے گا یہ لو پھکا مارو, پھکی کھا لو, چورن کھا لو. ہم اسے جواب دیں گے ارے بیوقوف, اگر چورن کھاتا پانی پیتا اتنی گنجائش ہوتی تو اتنا گرم گرما گرما گرم حلوہ اور نہ کھا لیتا. کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو تم, چورن کھاؤں پانی پیوں, ارے ظالم اتنی گنجائش ہوتی تو گرما گرم حلوہ اور نہ کھا لیتا. تو میرے پیارے دوستو مجاہدہ, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مجاہدہ ضروری ہے. اس پر ایک واقعہ میرے مرشد نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 برس مجھ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اس بات کا میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا کہ میں تو مشکل میں ہوں اشکال کی وجہ سے, لیکن دوسرے کو مشکل میں کیوں ڈالوں؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر کوئی ہمارے بات سمجھ میں نہیں آئے 10 آدمی اسے کہتے پھرتے ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. لہذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کسی اللہ والے کی, کسی بڑے عالم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, تو اس کا طریقہ میرے دوستو یہ ہے کہ کسی بڑے عالم کے پاس جا کر, کسی مفتی کے پاس جا کر, یا کسی اللہ والے کے پاس جا کر تنہائی میں اس سے ملے اور اس سے بات کرے کہ جناب یہ بات ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ مہربانی کر کے ذرا اس کو مجھے سمجھا دیجیے. اب اس میں وہ دو صورتیں یہ ہوگی, یا تو وہ اسی وقت سمجھا دے گا, کہے گا جناب یہ بات ہے, یا اس کو کہے گا کہ دیکھو تھوڑے دن اور انتظار کر لو, یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ہر بات کا دین کا سمجھنا سمجھ میں آنا یہ ضروری نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھیے گا, ہم احکام کو اپنی عقل پر نہیں تول سکتے. اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا, ہم احکام کو اپنی عقل پر نہیں تول سکتے. ایک صاحب میرے مرشد کے ساتھ دادے حضرت مولانا مدر صاحب داد برکات العالیہ, یہ مسجد کی تعمیر حضرت نے ہی فرمائی ہے, ریا خدمت کے لیے مجھے مقرر فرما دیا. صاحب آئے، حضرت ایک بات کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آتی اس کی حکمت کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو ہر چیز کی حکمت معلوم ہے؟ میں کہا جی حضرت ہر چیز کی حکمت معلوم ہے. فرمایا آپ کا وضو ہے؟ جی حضرت وضو ہے. کہا اگر آپ کی ہوا کھل جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ کہا وضو ٹوٹ جائے گا. فرمایا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کہا حضرت ہاتھ دھوئیں گے، کلی، ناک میں پانی، چہرہ، بازو دھونا، مسا کرنا، پاؤں دھونا، وضو ہو جائے گا. فرمایا اس سے وضو ہو جائے گا؟ جی حضرت وضو ہو جائے گا. کہا ہوا کہاں سے نکلی؟ فرمایا ہوا کہاں سے نکلی؟ کہا حضرت وہ تو کسی اور مقام سے، اس کو آپ نے دھویا؟ نہیں جی حضرت. پھر وضو کیسے ہو گیا؟ حضرت یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو ایسے وضو کرو. فرمایا کہ حکم ہے، اب آپ عقل لڑائیے. عقل کہتی ہے کہ جس جگہ سے کوئی عیب آیا، جیسے پائپ میں کہیں لیکیج آتی ہے تو اسی جگہ سوراخ بند کیا جاتا ہے نا، جب پائپ میں لیکیج آتی ہے تو سوراخ پہلے وہاں بند کر دیں یا دوسری جگہ وہ پینٹ شروع کر دیتے ہیں بھائی. اب اس کا کیا؟ نہیں جی حضرت شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت نے ہمیں سکھایا کہ تمہارا وضو ٹوٹ جائے، جو وضو توڑنے والی جو جو باتیں ہیں اس کے لیے بس یہ کہ اسی طریقے سے وضو کرو. فرمایا کیا چیز ہے؟ کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا اس کو کہتے ہیں امر تعبدی، یعنی حکم ہے کہ تم اس کام کو ایسے کرو. اب تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح ہو بھی رہے گا، اور اسی طرح نماز بھی ہوگی. رات سمجھ میں نہیں آئے نا؟ ہاں نہیں، فائدہ ہو رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے. جی حضرت. فرمایا بس یہی ہے، شریعت کی ہر بات ہماری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، لہذا کام کیے جائے. اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی اشکال کوئی ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اس کو ضروری نہیں ہے ہر ایک سے کہتے پھرتے، ہر ارے غیرے کو. اب اچھا والا آدمی جس کو یہ اشکال نہیں ہوتا وہ بھی بےچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بھی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہو پہلے اس سے جا کر سمجھے کہ صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی، ذرا میں سمجھ نہیں سکا، مہربانی ہوگی ذرا مجھے سمجھا دیجیے. ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سمجھا دے گا. اور اگر مان لو اس سے موقع نہیں ملا، کسی بڑے عالم کے پاس چلے جائے، صاحب یہ ایک بات کی تھی تو میں پوری بات، پتہ نہیں کیا ان کا مقصد ہوگا، میں پوری بات سمجھ نہیں سکا، آپ مہربانی کر کے سمجھا دیجیے، ہو جائے گا مسئلہ. ہوتا یہ کہ انسان آدھی بات سنتا ہے، دادا بات کو غور سے سنے، پورا سنے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے. بعض مرد بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک سے دو دفعہ تکرار کرنا پڑتا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اس لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے تنہائی میں آ جائے کہ ذرا یہ آپ نے تقریر میں ایک بات کی تھی، ذرا یہ میں بات سمجھ نہیں سکا. دادا انسان ہوتا ہے کبھی کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے تو وہ اگلا کچھ اور سن لیتا ہے، کچھ اور سمجھتا ہے اپنی طرف سے کچھ بات، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کہیں کی کہیں ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی سے پوچھ لے یا کسی اور عالم، کسی مفتی کے پاس، کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کو گاتا نہ پھرے. حکیم الامت نے 10 برس تک اس بات کو چھپا کے رکھا، اور حضرت کو کیا چیز تھی جو سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ بات یہ تھی. حضرت نے کب ظاہر کیا؟ جب وہ مسئلہ حل ہو گیا. اور کتنی مدت لگی؟ 10 سال، 10 برس لگے. تو پتا چلا اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ والے، مجدد زمانہ، لیکن ایک بات کو سمجھ میں آنے میں کتنا برس لگا؟ 10 برس. تو پتا چلا ہو سکتا ہے کوئی کئی بات 10 یا 20 سال کے بعد سمجھ میں آ جا کر. مان لو ساری زندگی نہ سمجھ میں آئے، کسی اس داڑھی کی کیا حکمت ہے، ساری زندگی نہ سمجھ میں آئے، لیکن مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تم نے داڑھی رکھی؟ جی حضرت. جی اللہ میاں آپ کے حکم پر رکھی، سمجھ میں آئی کیوں تھی داڑھی؟ اللہ میاں تو نہیں پتا، چلو جہنم میں جاؤ، کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ ایسا ہے بھائی کہ کسی عالم سے سنا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ نے اس پر عمل کیا جہنم جانا پڑے گا؟ کہے کیوں رکھی؟ کہا اللہ. ارے میاں مزہ تو اس چیز کا ہے، سمجھ میں آئی، عمل کیا، کیا مزہ؟ مزہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہے، آج شکایت اپنے اللہ اور اپنے رسول کی خوشی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اصل کمال تو اس کو کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی عمل کیا کیا مزہ ہے؟ اصل مزہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا دیوانہ ہے، پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر ایک ضرب ہو رندانہ، پھر عشق بداما ہو پھر جا کے گریبا ہو، پھر عشق بداما ہو پھر جا کے گریبا ہو، پھر سہرانا وردی کا دھورا کوئی افسانہ، کیوں رش کے گلستہ ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. تو میرے پیارے دوستو، حکیم الامت کو جب 10 برس کے بعد وہ بات سمجھ میں آئی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے کہ بغیر مجاہدے کے ہمیں جنت عطا فرما دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کیوں کروایا اپنے راستے میں؟ لہذا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم، جگہ جگہ اس مجاہدے کا ذکر ہے، اس مشقت کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے ہم اسی کے لیے اپنا راستے کو ضرور بھی ضرور کھول دیتے، مجاہدوں کو شرط رکھا. اور قاعدہ یہ ہے اذا فات الشرط فات الجزا، شرط فوت ہو جائے جزا بھی نہیں ملتی ہے. وہ جیسے اسکول والے اعلان کریں جو اول نمبر آئے گا اس کو 1000 روپے انعام دیا جائے گا، پاس ہونے میں جو اول آئے گا. اب ایک طالب علم پہنچا، جی میں بھی اول نمبر آیا ہوں. کہا کس چیز میں اول؟ فیل ہونے میں. لائیے انعام دیجیے. یا دوم آیا، سوئم آیا، کوئی اور پوزیشن لی، فرسٹ پوزیشن نہیں لی، تو وہ کہہ رہے لائیے 1000 روپیہ. اس کو کہیں گے کہ بھائی شرط یہ تھی کہ آپ پہلے، شرط اس کی یہ ہے کہ پہلے آپ جو ہے اول آئے پھر 1000 روپے انعام ملے گا. کہ نہیں، انعام پہلے دے دے، پوزیشن بعد میں لے لیں گے. یہ تو وہی ہے کہ ابھی شادی ہوتی نہیں ہے، شادی ہوتی نہیں ہے لڑکا لڑکی ملنا شروع کر دیتے. جی ذرا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس لیے بازو کیا تو رواج ہے کہ لڑکیوں کو گھروں پر بھیج دیتے ہیں. اتنا ٹیلی فون تو ہے ہی، موبائل تو ہے ہی، پہلے سے ہی ذرا بات چیت چل رہی ہے، پوچھ رہے کیا حال ہے، کیا پکایا ہے. جی ذرا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں. اب وہ عادت بنا لی کیا، راتوں کو 2-2 3-3 گھنٹے باتیں کر رہے ہیں. اب شادی ہو گئی 1-2 مہینے تو بڑا مزہ ہے کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں. اب دیکھا کہ کاروبار میں ملازمت میں حال برا ہے، اور اس کے بعد آ کے پلٹ کے سو گئے. اب وہ کہہ رہی ہے باتیں کرو نا، اب کب تک گاڑی چلے گی جناب؟ اب کیا ہوا، اب اس کی شکل بری لگ رہی ہے، اب وہ زہر لگنے لگی. پہلے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، سویٹ ہارٹ، سویٹی، کیوٹی، پریٹی اور بیوٹی، بڑے لقب دیے جا رہے تھے، چاند تارے توڑ کے لائے جا رہے تھے جن کے لیے. اب پلیٹ مار کر ان کا سر توڑا جا رہا ہے. جس کی آواز سدائے بلبل معلوم ہوتی تھی، اب اس کی آواز کوے سے بھی بدتر لگ رہی ہے. فرق ہو جاتا ہے ذرا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، میرے مرشد فرما رہے ہیں، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا. بھائی بگڑے گا ضرور، بدلے گا ضرور. پر ایک موبائل مسئلہ یہ عجیب ہے، میاں بیوی یعنی ماں جو ہے بیٹی سے روزانہ رپورٹ لے گی شادی کے بعد، اور بیٹی روزانہ رپورٹ دے گی ایک ایک دن بھر کی. عجیب مصیبت ہے یہ. اچھے گھروں میں گھر، اچھے بھلے گھروں میں آگ لگانے کے لیے یہ موبائل بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کیوں؟ روزانہ رپورٹ، راتوں کو لگے، دن میں ہے، کیا ہوا، کس میں، جی ساس نے یہ کہا، نند نے یہ گند پھیلایا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. کہا بیٹا گھبرانا مت، ہم تیرے پیچھے ہیں، لہذا ایک عورت کا ایسے ہی واقعہ ہے، اس کے بھائیوں نے پہلے تو جوش ہوتا ہے نا شروع میں، ہاں بولا ایسی کی تیسی، تمہیں ٹیڑھی نگاہ سے کیسے دیکھا اس نے، کہا گھبراؤ مت ہم لینے آ رہے ہیں، لینے پہنچ گئے. اب وہ آئے تو بجائے اس کے کہ بات بنانے کے بعد بڑھا رہے، ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ذرا کچھ مصالحت، کچھ اپ اینڈ ڈاؤن کہتے ہیں نا، کچھ اوپر نیچے، کچھ وہ آگے وہ پیچھے، کچھ ایسے معاملہ بنتا ہے، اس طرح گاڑی چلتی ہے. نہیں سمجھا کیا ہے، ہماری بہنوں پر بوجھ توڑی ہے. اچھا بھائی خاموش، اب کیا بولے، ایک دو مہینہ تو بھائی پڑے، لیکن سب سے پہلے تو بھابھیوں کو چبھن ہوتی ہے، وہ تھوڑی برداشت کرتی ہے کہ نند جو ہے ہمارے گھر میں آ کر گند پھیلائے. کہہ رہا پوچھتی ہے بھائی سے کیا پیسہ دیا تم نے اپنی بہن کو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ جو موبائل پہلے کیا ماں جو ہے ماں باپ بیٹی سے کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ہم تمہارے ماں باپ، لیکن تم نے اس گھر کو بسانا ہے، اور دیکھو یہاں آنا خوشی سے آنا، شوہر کو ناراض کر کے مت آنا، جب آؤ بے شک منع نہیں ہے دروازے کھلے ہیں، لیکن آنا خوشی سے، اور اگر ناراض کر کے آئے تو یہ ہمارے گھر کے دروازے تم پر بند ہیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا، تھوڑے دن ہے پلس مائنس ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آگے کچھ آگے ابھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بات بن جاتی ہے. میاں بیوی 10 سال 15 سال گزر گئے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اور بچے 10، ہر وقت لڑنا ناراضگی. ان کے ایک جاننے والے نے پوچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر وقت تم لڑتے رہتے ہو، اور عالم یہ ہے کہ ہر سال ماڈل، کبھی ٹوئٹا کمپنی کا، کبھی ہونڈا کمپنی کا، کبھی سوزوکی، ماڈل کی کمی نہیں ہے. اس کا راز کیا ہے، اتنی ناراضگی ہے تو یہ بچوں کا راز کیا ہے، اتنی بھی ناراضگی نہیں ہے. تو یہ موبائل اور یہ ٹیلی فون نے واللہ گھروں میں آگ لگائی ہوئی ہے. اب ماں روزانہ رپورٹ دے گی اور بیٹی روزانہ رپورٹ دے گی کہ شوہر نے یہ کہا، ساس نے یہ کہا، نند نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. کہا گھبرانا مت، تو کوئی یتیم نہیں ہے، ہم نے تجھے پھینک نہیں دیا ادھر، فوراً پہنچ جائیں گے اچھے بھلے گھر میں آگ. اس لیے اس پر بھی ذرا لگانے کی ضرورت ہے کہ ذرا سمجھاؤ، کہ ذرا فون کرو. لیکن اچھا اب شوہر بولے تو ناراضگی ہوتی ہے، بھائی بولتا ہے گھبراؤ مت ہم تمہارا بل ادا کر دیں گے، تم کرو فون. شوہر بولے اتنا بل کیوں ہے، کہنا نہیں ہم بل ادا کریں گے تمہارا، گھبراؤ مت. نتیجہ یہ ہے کہ بات بنانے کے بجائے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کیوں فرض کیا، بغیر مجاہدے کے بھی تو جنت دے سکتے تھے. 10 برس کے بعد یہ اشکال حل ہوا. فرماتے کہتے مسنوی کا یہ شعر پڑھ رہے تھے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، فرمایا کہ یہ شعر پڑھا تو اس سے مسئلہ حل ہو گیا. وہ کیا شعر ہے، لے کے شیرینی ہو لذات مکر، لے کے شیرینیوں لذات مکر. مکر کہتے ہیں منزل کو، مستقر کو، ٹھہرنے کی جگہ کو، قیام گاہ کو، قیام گاہ ٹھہرنے کی جگہ جو ہماری اصلی جنت ہے. لہذا فرمایا کہ جنت کی لذت اور جنت کا مزہ اس کو زیادہ ملے گا، منزل کا چین، منزل کا قرار، منزل کا سکون، منزل کا آرام اس کو ملتا ہے زیادہ سے زیادہ. جو آدمی سفر میں جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، ہست بر اندازہ رنج سفر، یعنی جو سفر میں جتنی تکلیف اٹھاتا ہے. لگتا حاجی ہے، عمرہ کرنے والا ہے، اب ٹریول ایجنٹ پریشان کر رہا ہے، پتا چلا ویزا لگا، پیسے دے رہے ہیں، پیسوں میں پریشانی ہے، ویزا لگنے میں مشکل ہے، پھر سیٹ نہیں ہو رہی، پھر سیٹ گئے، ایئرپورٹ والوں نے، امیگریشن والوں نے الگ جانچ پڑتال کی، جہاز میں بیٹھے وہ تکلیف، جدہ ایئرپورٹ پر اترے انتظار، بس کی تکلیف، دوسری تکلیفیں. لیکن میرے پیارے دوستو، جس وقت وہ کعبہ شریف میں جا کر کعبہ شریف پہ نظر پڑتی ہے، وہ سارے حاجی وہ غم بھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ساری تکلیفیں. اور وہ اتنا زیادہ کعبہ شریف پر فدا ہوتا ہے اتنا زیادہ بیت اللہ پر فدا ہوتا ہے جتنی تکلیفیں اٹھا کر آتا ہے. وہ کہتا ہے چلو اس آسرے میں یہ آس اور یہ آسرا ہوتا ہے اس کو, چلو یار اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں گے, ملتزم سے لپٹیں گے, وطاف میں طواف کریں گے, حج اسود کا بوسہ دیں گے, حدیب میں نماز پڑھیں گے اور کعبہ شریف کو دیکھیں گے, سارے غم بھول جائیں گے. بعض حجی اور معتمر کہتے ہیں جی ہمیں تو غم نہیں بھولتے, وجہ یہ کہ ان کے اندر عشق کی کمی ہے, ورنہ منزل کو پانے کے بعد غم کا بھولنا یہ بدیہی عقلی اور فطری بات ہے. اس کی دلیل دیکھیے, اس کی دلیل میں پیش کرتا ہوں لیلا سے. ایک آدمی کی شادی ہوئی, اب پہلے تو کھانے میں دیر, رخصتی میں دیر, یا بعضوں کی شادی بہت دیر سے ہو جاتی ہے, یعنی بڑھاپے کی منزل نظر آنے لگتی ہے, بالوں کی سفیدی جھانکنے لگتی ہے, پھر دیر سے ملتے ہیں, اب اس کی بےتابی کتنی بڑھ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد کھانا, رخصتی, اور رخصتی کے بعد بھی چھٹی نہیں ملتی. پھر پتہ چلا رات کو 3 بجے 4 بجے محبوب سے ملاقات کا موقع ملا. اب بتائیے وہ جو پریشانیاں, وہ جو مال کمانا, وہ سب کرنا, تکلیفیں اٹھانا, لیکن ملاقات کے بعد, وصل کے بعد وہ فصل کے زمانہ یاد رہتا ہے, سب بھول جاتا ہے نا. کیوں؟ محبت کی وجہ سے, تڑپ اور بے چینی اور بےتابی کی وجہ سے. تو میرے دوستو, جس کو اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ کعبہ شریف کا جب زیارت اور دیدار کرتا ہے سارے غم بھول جاتا ہے. اور پھر یہ شعر پڑتا ہے, آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے, پریشانی میں نیند نہیں آ رہی تھی, آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے, ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. ایک صاحب نے میرے شیخ کو خط لکھا, حضرت کے پاس وقت لگانے کے لیے آئے. تو کہا جب حضرت میں آپ کے پاس وقت نہیں لگا رہا تھا, اتنی بے چینی, اتنی تڑپتی کہ بس آپ کے پاس پہنچ جاؤں جلدی سے, لیکن جب آپ کے پاس آیا تو ساری بے چینی ختم ہو گئی. کوئی اب وہ بے چینی تڑپ ہے نہیں. حضرت مسکرائے, میرے مرشد مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا, جب بچہ ماں سے دور ہوتا ہے چلاتا ہے, روتا ہے, تڑپتا ہے, بے چین ہوتا ہے, اور جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو سب سکون میں آ جاتا ہے, تڑپنا, رونا, چلانا, چیخنا سب بھول جاتا ہے. سبحان اللہ, وہ سب بھول جاتا ہے, وہ ساری چیز, سارے کام بھول جاتا ہے. یہ کیا دیکھ رہا کنڈکٹر, ایسا کام کر رہا ہے. وہ سب جو بھول جاتا ہے. تو فرمایا کہ جنت کا مزہ, جو آدمی دنیا میں جتنا تڑپے گا, گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے گا, جنت کا قرار, جنت کا چین اور جنت کا سکون اس کو اتنا زیادہ ملے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ رکھا, اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ رکھا. اس پر ایک بات میرے مرشد نے اور سنائی, فرمایا کہ دیکھو حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہے تھے. اس حدیث شریف میں ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے سوال فرمائیں گے, جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت سے سوال فرمائیں گے, حلم تلاتی, کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ جنت سے تو جنت کہے گی حلم مزید, کچھ اور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اس قوم کے تو بڑے مزے, نہ نماز نہ روزہ, بڑے مزے سے ہی تو جنت میں چلے گا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آ کیا خاک مزے ہوں گے, نہ نماز پڑھنا, نہ روزہ رکھنا, نہ 20 رکعت تراویح پڑھنا, نہ پوری تکلیفیں برداشت کرنا, ماں باپ کی خدمت, بیوی کی برداشت کرنا, وہ تکلیفیں کمانا اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا. فرمایا کہ جو آدمی گناہ سے بچنے کا اور دین پر چلنے میں جتنی تکلیفیں اٹھائے گا, جنت کی لذت اور مزہ اس کو اتنا زیادہ ملے گا. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے, ایک آدمی نے روزہ رکھا, سحری ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سحری کی, سارا دن ایئر کنڈیشن میں گزارا، شام کو افطار کا وقت آیا، ٹھنڈا شربت اس کے سامنے رکھا، وہ کیا جانے ٹھنڈا شربت کیا ہوتا ہے، کیونکہ پیاسی نہیں اس کے پاس. اور ایک آدمی ادھر گیا ادھر گیا، قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک سنانا محنت ہے مشقت ہے، شام تک اس کی بری حالت ہو گئی. اب جب وہ ٹھنڈا پانی پیے گا تو فوراً یہ نعرہ لگائے گا کہ ذہب الظم وطلت العروق. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہے، ذہب الظم پیاس بجھ گئی، وطلت العروق جو میری رگیں جو سوکھ گئی تھی اب وہ رگیں تر ہو گئی، وسبب الاجر ان شاء اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے. اس کو مزہ کیا ملے گا بتائیے، ٹھنڈے پانی کا مزہ نہیں آئے گا اس کو، جو اتنی پیاس میں گرمی میں حلق سوکھ رہا ہے، لیکن شدت کی وجہ سے جو اب اس کو ٹھنڈا پانی میں وہ مزہ آئے گا، وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کو مزہ نہیں آ سکتا. لہذا ایک آدمی جس نے گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلنے کے لیے تکلیف اور مشقت برداشت کیے، داڑھی رکھنے میں اعتراضات برداشت کیے، شرعی پردہ کرنے میں اعتراضات برداشت کیے، مال کو زکات دینا دوسرے مال خرچ کرنے میں تکلیفیں برداشت کیے، آہ میرے دوستو، پھر اس آدمی کو جنت کی جو لذت اور مزہ ملے گا. حضرت گنگوئی نے فرمایا، ارے میاں جنت کا مزہ تو اس کو ملے گا، وہ کام کیا جانے. مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح سے جہنم بھی سوال کرے گی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ جب ہم ارشاد فرمائیں گے جہنم سے، ہل امتلا تھی، کیا تم ممتلے، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی ہل من مزید، لا واللہ میاں اور جہنمی لائیے، جہنمی آ گئے اور جہنمی دیجیے. اب میرے مرشید فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہاں پر، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا فرما کے نازل کیا، لیکن جہنم میں قوم کو داخل نہیں فرمائیں گے پیدا کر کے، بلکہ فیضاؤ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. تو جہنم کہے گی قد قد، وفی روایت قد 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 بس بس، اور ایک روایت میں قد بس بس بس، اللہ میاں پیٹ بھر گیا. یہاں پر دو باتیں ہیں میرے مرشد فرماتے ہیں، ایک بات تو یہ کہ جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا فرمایا اور اس کو جنت میں داخل کیا، اور جہنم کے سوال پر قوم کو داخل نہیں کیا بلکہ اپنا قدم مبارک رکھا. اس کی شرح کروں گا بعد میں، یہ سوال باقی ہے کہ قدم سے کیا مراد ہے، کہ جس پر جہنم کہے گی کہ بس بس. فرمایا وہاں قوم پیدا کی، یہاں قوم کیوں نہیں پیدا کی؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس قوم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس کو پیدا کر کے بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، سرکشی گناہ نہیں، اس کو جہنم میں ڈالنا یہ ظلم تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان پر ظلم نہیں کیا تو ان کو جنت کیوں دے دی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا مالک ہے، اپنے فضل سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو انعام عطا فرما دے اور جنت عطا فرما دے تو یہ تو فضل ہے، اور قوم کو داخل نہ کرنا یہ عدل تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو جنت دینا وہ عدل کا پابند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جنت اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے. لہذا اگر کسی قوم کو جنت عطا فرما دی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ اپنا فضل جس پر چاہے فرما دے. اور وہاں قوم اس لیے بھی داخل کی کہ وہ تو ظلم ہوتا، یہ عدل کے خلاف تھا، عدل کے خلاف تھا، اور وہ فضل ہے. سوال ہو گیا نا. اور دوسرا سوال میرے مرشد فرماتے کہ یا تو قدم ہو، قدم رکھا، قدم سے کیا مراد ہے؟ اس لیے ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ایک مسئلہ، قرآن پاک احادیث پاک وغیرہ میں کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، کہیں پر جو کا پاؤں کا، جو ان چیزوں کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں. لہذا اس کی شرح کرنا کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اتنے بڑے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ایسے بڑے بڑے ہیں، یہ سب اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹنا ہے، اسلاف کے طریقے سے ہٹنا ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول جانتے ہیں. اس کے لیے اس کی شرح کرنا جائز نہیں ہے کہ جی قدم ایسے پاؤں ایسے، سمجھ نہیں سکتے. اس کو متشابہات بولتے ہیں، اور متشابہات وہ چیز ہے کہ جس کو مخلوق ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے. اب اس کی وہ شروعات جو ہمارے اسلاف میں فرمائے گئے، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے علامہ قطلانی رحمتہ اللہ علیہ نے انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ المراد بالقدم، اب قدم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے المراد بالقدم التجلی الخاص، اللہ تعالی کی خاص تجلی مراد ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یا تجلی خاص کے لیے قدم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اے میاں کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہو بھائی؟ اگر کسی کا انتظار ہے تو جاؤ باہر چلے جاؤ، لیکن مضمون میں ایسے خلل مت کرو، ورنہ پھر دو دفعہ نسوار کھلانا پڑے گا. میرے پاس تارا بھی رکھا ہوا ہے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ماڈرن نسوار ہے نا آج کل، اس کا نام ہے تارا، اس پہ لکھا رہتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی. کوئی ایسی فضول حرکت نہ کرو، بیٹھ کر ہوشیار رہو بھائی. ارے میاں جب دل ہی لگا بیٹھے تو یوں کہو، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، جو سو بار روٹھے تو سو بار منانا ہوگا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. مان لو گناہ نہیں چھوٹ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بڑھنا نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. تو قدم سے کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی کو قدم سے کیوں تعبیر کیا؟ اب اس کی شرح میرے مرشد نے فرمائی. حضرت کا مسنوی شریف کا درس ہو رہا تھا، اس درس میں بھی شریک تھا 1997 میں، جو درس مسنوی کے نام سے چھپا ہوئی ہے. الحمدللہ بھی ایک فقیر بھی حاضر تھا، شکر ادا کرتا ہوں. فجر کے بعد درس ہوتا تھا وہ، اس کے دوران حضرت نے پہلی دفعہ یہ مضمون بیان فرمایا کہ قدم سے کہ اللہ تعالیٰ کی جب قدم سے مراد خاص تجلی ہے، تو قدم تجلی کے لیے کوئی اور بھی آتا ہو سکتے تھے، قدم کیوں فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پورے جسم کا جو وزن ہے وہ پاؤں پر آتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے جب وزن کرتے ہیں تو وزن کے لیے انگوٹھا یا ہاتھ یا بیٹھ کر وزن نہیں کیا جاتا، ہمیشہ کھڑے ہو کر وزن کیا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص تجلی جس سے جہنم کا پیٹ بھرنا تھا، جس سے جہنم کا پیٹ بھرنا تھا، وہ زبردست تجلی تھی. لہذا اس کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قدم سے مراد دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست تجلی ہوگی کہ وہ کہے گی بس 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 پیٹ بھر گیا. پھر یہاں پر میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، تیسرا نقطہ اور یاد آیا. فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کی تجلی سے بھرا، فرمایا اسی طرح یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ نفس گناہوں کے تقاضے کرتا ہے. جہنم کہتی ہے اور جہنم ہی لاؤ، نفس کہتا ہے اور گناہ لاؤ، کہتا ہے اور گناہ اور گناہ. لہذا اس لیے جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرا، اللہ کے تعالیٰ کے نور اور تجلی سے بھرا، فرمایا اسی طرح سے تمہارے نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا. ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ساری دنیا کے حسینوں کو دیکھ لو، لیکن اس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا. اس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے. فرمایا یہ نفس ہے، یہ جہنم کی برانچ ہے، یہ جہنم کی برانچ ہے. جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی مزاج برانچ کا ہوتا ہے. دادا ہیڈ آفس کا پیٹ جب اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرا، اسی طرح سے یہ جو برانچ نفس ہے اس کا پیٹ بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرے گا. اور نور ملتا ہے، نور والوں سے نور ملتا ہے، نور والوں سے نور ملتا ہے، قلب کو ایک سرور ملتا ہے. دادا نور حاصل کرو، ورنہ گناہ کریں گے. دادا جن لوگوں نے کہا کہ گناہ کا تقاضا ہوا، کہا چلو اچھا بھائی تقاضا ہے، چلو اس تقاضے پر عمل کریں گے، تقاضا ختم ہو جائے گا. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ تقاضے کی مثال ایسی جیسی کھجلی کرنے کا جی چاہ رہا ہے. اب کھجلی کی تھوڑی دیر ہوا، ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد کھجلی دوبارہ ہوتی ہے، اور پہلے سے تو اس میں شدت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ڈگری اور پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے. دادا اب جو کھجلی ہوگی تھوڑی زور سے ہوگی، پھر تو عالم یہ ہوگا کہ وہ کھجلاتا جائے گا اور شیر پڑتا جائے گا کہ نہ کھجلی میں نہ برفی میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں نہ پیڑے میں نہ لڈو میں نہ برفی میں نہ پیڑے میں وہ مزہ ہے، نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے. ایسا ہی عالم ہوتا نا، کہتے پھر کرو 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 کرو. لہذا وہ لوہے کے عجیب عجیب کنگیوں تک سے کھجلیاں کرتے ہیں، کنگیاں اور وہ لوہے کی کنگیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سے رگڑتے ہیں. ایسے ہی ہوتا نا جناب. تو کھجلی کا علاج میرے مرشد فرماتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا، کھجلی کا علاج کھجلی کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے خون میں فساد ہے، گندگی ہے، خون صاف کراؤ. لہٰذا خون صاف کرنے کی دوا پیو. فرمایا اسی طرح سے گناہ کرنے کا جب تقاضا پیدا ہوتا ہے، تقاضے کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے. تقاضے پر عمل کرو گے گناہ اور شدت سے ہوگا، یہاں تک کہ سب سے لے کر بہت سے گناہ میں ڈوب جاؤ گے، لیکن گناہ کے تقاضے ختم نہیں ہوں گے بلکہ تقاضے بڑھتے جائیں گے. فرمایا حکیم الامت نے، اور اگر کوئی چھوڑا سا پخانا لگ گیا، کوئی آدمی اس کو پیشاب سے دھوئے، ناپاکی اور پھیل جائے گی. فرمایا اس کو پاک پانی سے دھویا جاتا ہے. فرمایا اسی طرح سے گناہ کا تقاضا ہو تو گناہ کے تقاضے کو گناہ کر کے پورا مت کرو، اس سے تقاضے اور بڑھیں گے اور گناہ میں ملوث ہوتے چلے جاؤ گے. زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی نافرمانی میں ڈوب جائے گا. اس کا یہ ہے، نور حاصل کرو. نور دادا دیکھ لیجیے، جب کوئی ملک کا حاکم اپنی اپوزیشن سے بے بس ہو جاتا ہے تو پھر بڑی طاقت کو کہتا ہے، آؤ بادشاہ آئیے سرکار، ہم قابو نہیں آ رہے ہمارے بازی. پھر ان سے مدد لیتا ہے، پھر وہ اپنے ٹروپس، اپنے فوجی، اپنے دستے بھیجتے ہیں اور یہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں کہ سرکار ہم آپ کے غلام، ہماری قوم غلام، ہم سب آپ کے غلام. پھر وہ جو ہے باغی کا سر کچلتے ہیں. تو میرے مرشد نے فرمایا اسی طریقے سے جو ہمارا جو حاکم ہے جسم میں وہ روح ہے، اور ہمارا دل یہ دارالخلافہ، دارالسلطنت، کیپیٹل، راجدھانی ہے اور اسلام آباد ہے. فرمایا جو ہماری روح حاکم ہے، اس کے پوزیشن نفس ہے اور آگ پانی مٹی ہوا، یہ جو عناصر اربع ہے، یہ بھی اس کے پوزیشن ہے. لہذا روح جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے. لہذا جب روح کو نور ملتا ہے، اس کی غذا ملتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ عناصر سکون میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قلب میں چین اور سکون رہتا ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے، روح کو غذا دیتا نہیں ہے، فرما برداری اور عبادت اور ذکر اور تلاوت نہیں کرتا، روح کمزور ہو جاتی ہے، نفس گناہ کر کے تکڑا ہو جاتا ہے. لہذا اس کے نتیجے میں عناصر اربعہ میں رسا کشی، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام آباد جو ہے اس میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں اور دل چین اور سکون سے خالی ہو جاتا ہے، بے چینیاں، گھبراہٹیں، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب ضرورت ہے کہ روح اب درخواست کرتی ہے، اب روح کو، حاکم کو ضرورت ہے کہ بڑی طاقتوں سے رابطہ کرے. اسی کے لیے میرے دوستوں ضرورت ہے صحبت اہل اللہ کی، اب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. لہذا اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے کہ گناہ کے تقاضے شدت پر ہو، گناہ کے تقاضے شدت پر ہو. کسی اللہ والے کے پاس یا اللہ والوں کے خادم کے پاس صرف آ کر بیٹھ جائے، کوئی نصیحت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی تلاوت نہیں، صرف ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے، پھر دیکھے اپنے تقاضوں کا کیا حال ہوتا ہے. حضرت مجدد الفیصلی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد فرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سر پر زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کے اندھیرے اور ظلمتیں ہو، تم کسی صاحب نسبت اللہ والے کے پاس صرف آ کر بیٹھ جاؤ، چند سیکنڈ، چند منٹوں کے اندر وہ تمام گناہوں کے اندھیرے نور سے اور روشنیوں سے تبدیل ہو جائیں گے اور یہ گناہوں کا پہاڑ دھس سے اڑ جائے گا. ایسا تجربہ کر کے دیکھ لیں. کہتے ہیں صاحب ہمیں ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. ایک مقدمہ بہت اہم چل رہا تھا، وکیل نے سمجھایا جج کو کہ جناب صفحہ نمبر 248 پر یہ جو مقدمہ ہے اسی کی مثال موجود ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے قانون کی کتاب کھولی صفحہ نمبر 248 تو وہاں ہزار ہزار کے 3 نوٹ رکھے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ مثال میری سمجھ میں خوب آ گئی، ایسی 2 مثالیں اور پیش کرو. میرے پیارے دوستو، گناہ کا تقاضا ہے کہ نہیں توبہ ہوگا، نور حاصل کرے. اس لیے توبہ دے اہل اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کونوا صادقین، یہ رکھی اس لیے کہ ہمارے اللہ والے، ہمارے جو پیارے جو میرے ہیں، دنیا کے تعلقات میں بھی، دنیا کے تعلقات میں بھی ہم کو نہیں بھولتے اور ہمارے بن کے رہتے ہیں. لہٰذا ان کو میں اپنا کہتا ہوں، اور جنت میں داخلے سے پہلے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں داخلے کی جاتی پہلے میرے خاص بندوں سے ملو. یا نسبتی، میرے مرشد نے یہ مضمون حفظ پہ سمندر کے کنارے پہلی دفعہ جب بیان فرمایا، فرمایا کہ دیکھو یہاں پر یا نسبتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ میری نسبتی میرے بندے ہے، میرے خاص ہے. فرماتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سمجھ میں نہیں آتے، جبکہ اللہ تعالیٰ یا نسبتی سے فرما رہے ہیں. فرمایا برادر نسبتی تو خوب سمجھ میں آتا ہے، لیکن یا نسبتی سمجھ میں نہیں آتا. بیوی کی محبت میں برادر نسبتی تو سمجھ میں آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں سالہ، لیکن میرے مرشد نے منع فرمایا، وہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یا نسبتی عبادی فرما رہے ہیں، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. سن رہے ہیں نا رفیق الحرم. لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحبت رکھی کہ وہ جو روح کمزور ہو گئی ہے اس کو ضرورت ہے بڑی طاقت سے مدد کی. لہذا جب انسان صحبت میں بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ والوں کے قلب میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنریٹر چل رہا ہے، وہ بجلی تجلی کو جنریٹ کرتا رہتا ہے، تجلی پیدا کرتا رہتا ہے. لہذا جو لوگ اس سے کنیکشن لگا دیتے ہیں، لہذا ان کی عمارت میں بھی روشنی آ جاتی ہے. صرف وہ محبت کا تار لگانے کی ضرورت ہے ذرا، لیکن تار 2 چاہیے، پلس بھی ہو مائنس بھی ہو، ایک تار سے بجلی نہیں آتی. پتا یہ چلا عبادت کا تار تو چلا لیا، لیکن نظر بچانے کا جو تار ہے وہ نہیں لگایا تو بجلی کبھی بھی نہیں آئے گی. جو تار 2 نا، ایک بجلی والوں کی زبان میں ٹھنڈا گرم بولتے ہیں، اور عوام بازار کی زبان میں اس کو لال اور کالی تار بولتے ہیں، اور انجینئرز کی زبان میں اس کو پازیٹو اور نیگیٹو بولتے ہیں، مثبت اور منفی. لہذا کوئی پازیٹو وائرنگ کر لے اور نیگیٹو وائرنگ نہ کرے. عبادت تو کر لی، ذکر ہے، تلاوت ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھ بھی رہا ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن بد نظری نہیں چھوڑتا. نیگیٹو وائرنگ، منفی تار، گرم تار وہ نہیں لگا رہا. کہ کیوں صاحب، اس سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر بچانے میں تو میرا دل ٹوٹتا ہے بڑی، اور پھر اتنی مشکلیں تو اسے سیٹنگ ہوئی تھی، اب اعتکاف سے نکل کے توبہ کر کے عید بھی نہ ملے اس سے جا کے، بڑی مشکل سے تو شیر یاد کیا تھا، عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اتنی مشکل سے سیٹنگ کی، اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی چھوڑ دو. مولوی صاحب کو پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، کو بٹانا پڑا ہے. میرے دوستوں، یہ دنیا کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کمپنی پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے یہ کمپنی لاس پہ جائے گی ضرور، یہ لاس پہ جانے والی کمپنی ہے، کیونکہ جس لڑکی پر یا جس لڑکے پر مال اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنی جان فدا کر رہا ہے، اپنا ایمان وقت آبرو فدا کر رہا ہے، یہ کمپنی لازمی لاس پہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی ایک دن نانی دادی، وہ لڑکا ایک دن نانا دادا بنے گا، کمپنی لاس میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ نہیں. لہٰذا جس کا معلوم ہے جو کمپنی لاس میں جانے والی ہے، اس کے کوئی شیئر خریدتا؟ جب اس کے شیئر نہیں خریدتا تو اس سے ٹاک شاپ کیوں کرتا ہے، اور اپنے مسائل کیوں شیئر کرتا ہے؟ جب معلوم ہے کہ کمپنی لاس میں جانے والی ہے، بڈھا بڈھی نانا نانی بننے والے ہیں، وہ لازمی یہ کمپنی لاس میں جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ لاس میں ہے تو یہ لاس تو پھر اپنی بیوی بھی لاس میں. تو بات یہ ہے کہ بیوی کا معاملہ، لیلہ کا معاملہ، بیوی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لہذا جو چیز اللہ سے جڑ جاتی ہے وہ لاس میں نہیں ہے. لہذا اس کے لیے یہ محاورہ کی فٹنگ میں کر رہا ہوں کہ مرا وہ حدی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. جناب بیوی بڈھی بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا مودت و رحمہ، وہ رحمت کا معاملہ ہوگا، لتسکنوا الیہ، وہ اسے سکون ملے گا اور مودت و رحمہ ہوگا. لہذا بڈھے کا بغیر بڈھی کے گزارا کیسے ہوگا بھائی؟ ایک بڈھے کی بیوی مر گئی، محلے کی ایک عورت نے کہا چاچا گھبرانا مت جھاڑو لگا دوں گی، ایک نے کہا گھبرانا مت روٹیاں میں پکا دوں گی، ایک نے کہا سالن میں، ایک نے کہا جھاڑ پھونک میں کر دوں گی. چاچا سب کی سنتے رہے، ہر ایک نے اپنے ذمے کپڑے دھونا وغیرہ سب لے لیا. انہوں نے کہا چاچا اور کوئی خدمت؟ کہاں ایک خدمت رہ گئی. کہا وہ کیا؟ میرے ساتھ رات کو سوئے گی کون؟ اب یہ تو باقی رہ گئے نا. میرے مرشد سناتے ہیں، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے درس میں سنایا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرماتے درس دیتے دیتے ہٹانے کے لیے فرماتے تھے کہ بمبئی میں ایک بڈھا بڈھی تھے، میاں بیوی، شیخ شیخائن، فرمایا دونوں میں اتنی محبت تھی کہ دونوں ایک ہی کمبل میں سوتے تھے، کیوں زمانہ بھی ایسا تھا نا، لینے دینے میں ڈالو خاک کرو محبت پاٹ، تو ایک کمبل میں سوتے تھے. فرمایا دونوں میں اتنی محبت تھی، حضرت گنگوئی فرماتے تھے اتنی محبت تھی کہ شیخ جی کو جب موترا ہوتا تھا تو اسے پوچھتے تھے اے شیخائن میں موتو ہوں، وہ کہتی تھی جاؤ جاؤ شیخ جی موت لو. حضرت یہ واقعہ سنا کے خاموش، طلبا ہنستے تھے، بس اسی یہ واقعہ. تو میرے دوستوں پتا یہ چلا کہ اس کی جو وائرنگ ہے، یہ اس لیلا اس کمپنی کی جو شیئرز ہیں وہ حکومت نے خرید لیے، اور جس کے شیئر حکومت خرید لے وہ کمپنی ڈوبتی نہیں ہے. کیوں جناب؟ جس کے شیئر حکومت خرید لے وہ کمپنی ڈوبتی نہیں ہے، لیکن آ جس کے شیئر عوام کے پاس ہو وہ کمپنی ڈوب جاتی ہے. لہذا اپنا مال ان حسینوں پر خرچ کرنا، ان پر لٹانا، آ یہ لوس میں جانے والی کمپنی ہے. کس پر ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا ایمان، اپنی جوانی، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں کہ آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ رکھا، اس تکلیف کو برداشت کر لے. میرے مرشد فرماتے ہیں مجاہدے کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹے گا، وہ جو عبادات کے انوارات تمہارے دل کے بیرونی سطح پر ہیں اب وہ تمہارے دل میں داخل ہو جائیں گے. دادا فرمایا ایک دفعہ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ عبادت فرما رہے تھے، اتنی عبادت کے دل کے نور دل سے اوور فلو ہو کر، وہ نور دل سے اوور فلو ہو کر دل سے چھلکنے لگا، جس سے چھلکنے لگا، آنکھوں سے ٹپکنے لگا اور چہرے سے جھلکنے لگا. فرمایا اسی حالت میں ایک کتے پر نظر پڑ گئی باہر، وہ کتا حکیم الامت فرماتے جہاں جاتا تھا سارے دہلی کے اندر تمام کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، کہ حضرت نے فرمایا کہ آہ جن کی نگاہوں سے جانور نہیں محروم رہتے ان کی نگاہوں سے انسان اور پھر یہ مسلمان کیسے محروم رہیں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک و سلم. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے کریم مالک، اے معاف کرنے والے مالک، معافی کا عمل آپ کو بہت پسند ہے. یا اللہ تاک راتوں میں سے آج ایک تاک رات ہے، یا اللہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، آپ اگر شب قدر نہ بھی ہو تو خالق شب قدر، اے مالک شب قدر، آپ شب قدر کا ثواب دینے پر قدرت رکھتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں شب قدر کی فضیلت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنے اپنا پسندیدہ عمل ہم بندوں پر، ہم گنہگار بندوں پر جاری فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اے کریم مالک، شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، گناہ پر ندامت نصیب فرما، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم اور ارادہ ہم کرتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھیں گے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام نصب کا ایک اشاریہ درآمد نہیں کریں گے. اے کریم مالک، ہماری نگاہیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھوں، جسم کے ہر ذرے کو، ہماری زندگی کے ہر سانس کو اپنی بندگی کے تابع بنا دیجیے، اپنی بندگی کے ملک میں داخل فرما دیجیے. اور یا اللہ ایک لمحہ ایک سانس ہماری بندگی کا ایک اشعریہ چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے اعتقاد کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو، ایک اشعریہ بھی ہم آپ کی محبت کے راستے سے اللہ نہ ہٹیں، آپ کی فرما برداری سے نہ ہٹیں۔ یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کی لذت ہماری جانوں کو ایسی عطا فرما، آپ کی فرما برداری ہمارے لیے آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ یا اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہمارے لیے مشکل نہیں ناممکن بنا دیجئے، اور اپنی فرما برداریوں کو آسان نہیں آسان ترین اور لذیذ نہیں لذیذ ترین فرما دیجئے۔ اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں جو غیر اللہ کی گندگی ہے اس کو پاک فرما، اپنی محبت کاملہ عطا فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانی جین کی محبت عطا فرما، دینی خدام کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی محبت عطا فرما اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی وہ رحمت خاصا ہم سب کو نصیب فرما، ہم گناہ چھوڑ کر آپ کے فرما بردار بن جائے۔ اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ اے جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان پر بے شمار رحمت نازل فرما دیجئے۔ اور اے کریم مالک یا اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما دیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے قرآن پاک پڑھنے کو قرآن پاک سننے کو قبول فرما دیجئے، کمی کو تائی کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، اے کریم مالک معاف فرما دیجئے، اے کریم مالک معاف فرما دیجئے۔ آپ کو معاف کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں پر قلم آپ کو پھیر دیجئے، مفرت عطا فرما، رحمت خاصہ عطا فرما، طرح طرح کی مہربانیاں فرما دیجئے۔ اور یا اللہ تعالیٰ جو نیک کام مال خرچ کرنا، حج عمرہ اور یہ عبادات جو توفیق عطا فرمائے، شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اور خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا، یا اللہ تعالیٰ درجات کی ترقی کا، گناہوں کی معافی کا، اور اپنی جذب کی تجلیات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سر پر عافیت کے ساتھ اور یا اللہ رحمت کے ساتھ قائم و دائم فرما، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب بنا دیجئے، خدمت گزار ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ دین تمام عالم کے دینی خدام دینی مراکز کی حفاظت فرما، دین کے جملہ شعبوں میں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حاسدین معترضین دشمنوں سے یا اللہ عالم اسلام دینی خدام دینی مراکز مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت اور عافیت نصیب فرما، ہر شر سے ہر غم سے ہر فتنے سے ہر مصیبت سے ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو اولاد ہماری جان ہمارے مال ہمارا آبرو ہماری زندگیاں ہمارے کاروبار ہماری موٹر کاریں ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اور یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، اور یا اللہ اس مل بیٹھنے کو اپنے قرب کا اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بغیر مانگے، دونوں جان کی عافیتیں دونوں جان کی رحمتیں دونوں جان کی نعمتیں اور دونوں جان کی راحتیں نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم تقبل هذه الدعوات، اللہم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اسعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اعذنا من هم الدين وقارب الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم على نبيك وحبيبك.